نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ آراف کی ابتدائی آیات جس میں اسلامی نظریات اور اسلامی منشور کو بڑے وسعت و فسعت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور مسلمان کی ایک نظریاتی تربیت کے حوالے سے، ایک فکری تربیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے وہ تمام اسلوب اور وہ تمام طریقے اور وہ تمام راستے جن کے ذریعے انسان کی اصلاح ممکن ہے اور انسان کے باطن میں موجود وہ تمام چیزیں جس کی بنا پر انسان قبولیت اور اچھائی کو حاصل کرتا ہے، قرآن نے انسان کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیائن ہی اسی طرح جس طرح نیکی اور بدی کے درمیان انسان اپنی نفسیاتی اعتبار سے تمیز کرتا ہے، قرآن نے بھی نیکی اور بدی کے فلسفے کو اسی انداز میں بیان فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے آیت نمبر 9 تک کے خلاصے میں اس بات کو سماعت فرمایا کہ ایک انسان کی نظریاتی تربیت جب ہو سکتی ہے کہ جب اس کے دل میں یہ خیال موجود ہو کہ اسے کسی کو جواب دینا ہے، ایک نعمت اس کے ہاتھ میں موجود ہے، ایک امانت اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس کو ٹھیک انداز میں خرچ کرے یا بد انداز میں خرچ کرے، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اس کا جواب اسے کسی کو دینا ہے تو یہ فکری طور پر انسان پھر حساب و کتاب ہر چیز کی تفصیل کو مرتب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اصلاح کے حوالے سے سب سے پہلے یہی باتیں ذکر فرمائی اور اس میں اس بات کو بڑے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ دیکھو جو منشور اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور تم سے پہلے بھی کئی سمجھدار قومیں موجود تھیں لیکن جب انہوں نے جواب دہی کے تصور کو بھلا دیا تو تحقیق وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 6 کے اندر کہ یقیناً جواب دہی کا یہ مرحلہ اتنے مضبوط طریقے سے ہے کہ جو دنیا میں بھی تم دیکھتے ہو، جو تم پر ذمہ دار ہوتا ہے، جو تم پر امین ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری پر گواہ ہوتا ہے اپنے بڑے کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین شاہ فرما یقیناً جو رسول ہم نے تم تک بھیجے ہیں، انہوں نے جو ہمارا دین تم تک بتایا ہے، اخلاق، امانت، دیانت، عقیدے، نظریات، ہر وہ چیز جو رواداری اور ایک انسانیت کے ناطے سے ہوتی ہے جو نبیوں نے بتائی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے کہ نبیوں نے تم تک کس انداز میں پہنچایا، اور پھر ہم تم سے بھی پوچھیں گے کہ نبیوں نے تمہیں کیا بتایا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ یہ تمام چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، فرمایا ہم بھی اسی بات پر موجود ہیں، وما کنا غائبین، ہم سے یہ چیزیں اوجھل نہیں ہے۔ فرمایا ایک تو ہماری موجودگی، پھر ہمارے رسولوں کی موجودگی، پھر اس پیغام کی موجودگی، پھر فرمایا کہ جو تم نے نیکیاں کی ہیں وہ ساری لکھ دی گئی ہیں، فرمایا اس کو قیامت کے دن ہم وزن میں لائیں گے، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ فلاح پائے گا، اور جس کی برائی کا پلڑا گویا کہ ہلکا ہو جائے گا اور نیکی کا پلڑا بڑھ جائے گا وہ فلاح پائے گا، اور جس کی نیکی کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ گیا اور برائی کا پلڑا بھاری پڑ گیا تو تحقیق وہ خسارے کے اندر جائے گا. یہ تمام اسلوب آیت نمبر 9 تک انسان کی ایک نفسیاتی تربیت کے حوالے سے قرآن نے بیان فرمایا. اب دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں ایک اور طریقہ اصلاح انسانیت کے لیے, انسان کو نظریاتی بنانے کے لیے, ایک مسلمان کو نظریاتی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے کتنے خوبصورت طریقے سے بات بیان کی گئی. اب آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے, کیونکہ بندہ کبھی اطاعت ڈر سے کرتا ہے, جواب دینا ہے فرمان بردار رہو, جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے سیدھا سیدھا چلو, جواب دہی کے لیے بات کرنی ہے اس لیے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ تمام باتوں کو نوٹ کر رہا ہے. تو اس ڈر اور خوف کی بنا پر انسان اطاعت پر لگا رہتا ہے, اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس پر نعمتوں کی بارش اتنی کر دی جائے وہ کہتا میرا موسم کتنا اچھا ہے, دیکھو بن مانگے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے تو میں اس کے گن کیوں نہ گاؤں, میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں, میں اس کی اطاعت کیوں نہ کروں. تو یہ دو چیزیں انسان کے اندر قبولیت کی ہوتی ہے. اور قرآن دیکھیں اللہ کا کلام ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ اور کتابیں موجود ہیں لیکن اس میں انسان کے نفسیات کو ہدایت میں ملحوظ نہیں رکھا گیا, بات جبرن تھوس دی گئی. قرآن اپنی بات جبرن نہیں لاتا, نفسیات کے عین پیمانے میں لاتا ہے. ایک طرف بیان کیا گیا کہ جناب تم اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ عذاب تمہارے لیے کھڑا ہے, تمہیں نوٹ کیا جا رہا ہے, تمہاری ہر حرکتوں کو ضبط تحریر لایا جا رہا ہے. اس ڈر سے انسان واجب الاطاعت رہتا ہے. دوسری بات اب اللہ فرما رہا ہے کہ نعمتوں کی اتنی بارش کر دی جائے تو انسان بڑے برا سے برا ہو لیکن وہ اپنے موسم کے لیے اپنا دل نرم رکھتا ہے, اور وہ جو اس پر انعام کرے اس کے لیے وہ ہر مرحلے میں اس کے لیے گویا کہ تحسینی اور ستائشی کلمات کہنے کے لیے اس کی زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں جو ڈرانے کی ہیں یہ بھی حق ہے, ہم نے رکھی ہے, یہی نہیں ہم نے نعمتیں تم پر اتنی کر دی ہے, ڈرو اس چیز سے, یہ پورا نظام ہے, یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اطاعت کرو. اور اگر اس طرف نہیں دیکھتے تو کم سے کم نعمتوں کو دیکھو, یہ نعمتیں جو ہم نے بن مانگے تمہیں عطا فرمائی ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور ہماری اطاعت بجا لاؤ. اب دیکھیں اس نعمتوں کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. عذاب کا فلسفہ مکمل ہوا آیت نمبر 9 تک, اب نعمتوں کا فلسفہ چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں نعمتیں تو ان گنت ہیں لیکن خدا کے کلام کی یہ فصاحت ہے کہ یہ بنیاد سے چیز کو شروع کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ کسی چیز کو شروع کرے تو بنیاد سے شروع کرتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی, پورا ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے, بنیاد سے گویا کہ عمارت کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے بالترتیب, جس طرح کہ علی با تا سا کے بعد آخر میں یہ آتا ہے. اگر طالب علم کو پہلے یا پڑھا دیا جائے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اسی طرح ہدایت کی اصلاح کے جتنے منشور ہے اس میں ایک طالب علم, ایک یوں سمجھیے نو مولود طالب علم ہے کہ جس کے سامنے کوئی ہدایت کی راہ نہیں ہے, ابتدائی سٹیج سے اس کے سامنے ہر چیز سے اس کو واقفیت دلانی ہے. تو قرآن اتنا مضبوط اور اتنا بہترین کلام ہے کہ ہدایت کو بالکل نیچے سے لے کر چلتا ہے تاکہ بندہ جیسے جیسے اس کو سنتا رہے تو اس میں بچکانا پن نہ آئے, اس کے اندر عبادت میں پختگی آئے, تاکہ بچکانا پن وہاں پر آتا ہے جب کچھ چیز چھوڑ دی جائے کچھ چیز لے لی جائے, لیکن بالترتیب اگر ایک چیز کو پڑھ لی جائے تو اس میں شوبدہ بچکانا پن وبالی ٹال مٹول والی بات نہیں آتی, اس کی فکر کے اندر مضبوطی آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کورس جو میٹرک میں آپ جا کر پڑھتے ہیں یا اپنی کورسز کے امتحان میں جا کر آپ پڑھتے ہیں, اس کورس کی ابتدا آپ شروع نرسری سے منٹسری سے گویا کہ تعلیم شروع ہوتی ہے اور اسی کی جوانی گویا کہ اور اسی کا شباب اس کی انتہا آپ کی اس ڈگری پر جا کر ختم ہوتی ہے. یقیناً جس نے یہ پورے کورس کو جا کر وہاں پر ختم کیا ہوگا اس کی علم کی پختگی اور اس فن کو سمجھنے میں جو اس کی دانائی کی پختگی ہوگی وہ اس شخص کی طرح نہیں ہوگی جو صرف 9-10 کا امتحان صرف فرے کے ذریعے یا جناب وقتی تیاری کر کے اگر دے دے, یہ پختگی اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو انسان کی ایک تیاری ہے کہ جس فن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اگر بنیادی اس کے مبادیات اس کے ابتدائی اصول سے اگر اس کو سمجھایا جائے تو فن میں اس کو پختگی آ جاتی ہے اور اس فن سے نکلنے والی جتنی روشنیاں ہیں اس میں اس کو رائے ہدایت ملتی ہے. تو قرآن ہدایت کو بالکل بنیاد سے اٹھاتا ہے. دیکھیے اب جہاں پر عذاب کی بات تھی وہاں بنیاد سے اٹھایا ہے, گرد و نواح کی چیزوں کا مشاہدہ کروایا, سابق امتوں کی باتیں بتائی, رسولوں کی موجودگی کا احساس دلایا, اپنی موجودگی کا احساس دلایا, وزن کی بات کی, کتابت کی بات کی, تولنے کی بات کی, یہ تمام چیزیں جو بنیادی تھی کہ جس کے ہر طریقے سے بندے کے دل سے شیطان نکل جائے اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے معمور ہو جائے. اب دیکھیں شکر کا فلسفہ, سبحان اللہ, میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں, دنیا کے کسی بھی صحیفے کو پکڑ پڑھ لیجیے, دنیا کی کسی بھی تنظیم کے منشور کو پڑھ لیجیے، قرآن نے جس انداز میں اپنے خالق کے شکر کے طریقے کو بیان کیا ہے، ایسے شکر کے طریقے کو کسی فلسفی، کسی دانہ، کسی مدبر شخص نے نہیں بیان کیا. اب آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین شکر کی بنیاد کو بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں بھی دیکھو، ہماری نعمتوں کو دیکھو. ہماری نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو. ہمارا عذاب، ہماری گرفت، ہمارے نظام جو ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم بچ کہیں نہیں سکتے. جب بچ نہیں سکتے ہم سے تو ہماری اطاعت کرو، ہماری فرمانبرداری کرو. جب ہمارے ڈر سے اور ہماری گرفت سے تم نہیں بچ سکتے تو ہماری گرفت، ہمارا جو دائرہ ہم نے تمہارے گرفت تنگ کر رکھا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو. اب ہمارے شکر کا دائرہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم ہماری نعمت کا تقاضا کرتے ہوئے ہماری اطاعت کی طرف آؤ. اب دیکھیں آیت نمبر 10 میں خدا نے کتنے خوبصورت انداز میں شکر کے مفہوم کو بنیاد سے اٹھایا. فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین کے اوپر قبضہ دیا ہے. یہ بنیاد اٹھا رہی ہے شکر کی. اب دیکھیں بنیاد چل رہی ہے. فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر تمہیں قبضہ عطا فرمایا. یہ شکر کی بنیاد ہے، یہ نعمت کی اصل ہے. فرمایا نعمتوں سے استفادہ تو تم بعد میں کرو گے، پہلے تمہیں کھڑے ہونے کی ساخت تو پیدا ہو، تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت تو آ جائے. فرمایا پہلی نعمت کا نقطہ اول اور بیج یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قبضہ ارض عطا فرمایا اور زمین پر ہم نے تمہیں تصرف کی طاقت عطا فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر تمہیں استقرار، تمکن اور اس میں گویا کہ گرفت اور قبضہ عطا فرمایا. اور فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش، اور پھر اس زمین پر ہم نے تمہارے لیے زیست اور زندگی کی جو نعمتیں تھی وہ ساری فراہم کر دی. یہ بنیاد سے شکر کا منصب اٹھایا جا رہا. فرمایا زمین پر تمہیں قبضہ دیا، وجعلنا لکم فیہا معائش، اور تمہارے لیے زمین پر اسباب زیست، اسباب زندگی ہم نے تمہارے لیے مہیا کر دی. قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کے شکر ادا کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 10-11 اسی شکر کے حوالے سے گویا کہ چل رہی ہے. اب آیت نمبر 10 کے اندر آپ نے اس بات کو گویا کہ ملحوظ رکھ لیا کہ جس میں ذکر ہوا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر تمہیں قبضہ عطا فرمایا اور تمہارے لیے زمین کے اسباب اور اسباب زیست، اسباب زندگی کو بن مانگے تمہارے ہم نے مہیا کر دیا. اس تختہ زمین پر تم کھڑے ہو، کبھی سوچو تمہیں کھڑا کس نے کیا، کھڑے کرنے کی طاقت تمہارے اندر کس طرح آئی، اس زمین کی پختگی کو تمہارے لیے نرم کس نے کر دیا، اس زمین، اس سنگلاخ زمین کے اندر تمہارے لیے ہم نے زندگی کے اسباب فراہم کر دیے ہیں. فرمایا یہ شکر کی سب سے پہلی ابتدا ہے. اس پر میں چند باتیں آج کی اس درس قرآن میں عرض کرتا ہوں، پھر آنے والے جمعے انشاءاللہ اس کی تفصیل کو ہم گویا کہ مزید ایک ایک آیت نمبر 11 اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہاں سے شکر کے مفہوم کو واضح کیا گیا. یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے حوالے سے پہلے معیشت کا ذکر کیا. معاش یہ معیشت کی جمع ہے، اور معیشت کہتے ہیں جن چیزوں سے زندگی بسر کی جاتی ہے، جن چیزوں سے زندگی بسر کی جاتی ہے اس کو معیشت کہتے ہیں. بے شمار چیزیں، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، کئی چیزیں ہماری معیشت سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے اللہ نے ایک چیز کو نہیں بیان کیا بلکہ اس کے کلام میں جمع کا صیغہ اشارہ فرمایا معاش، ہم نے زمین پر تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں تمہارے لیے گویا کہ ہم نے فراہم کر دی. اب معیشت کی دو قسمیں بنتی ہے بنیادی طور پر، جہاں پر اللہ رب العالمین نے شکر کو بنیادی طور پر ذکر کیا ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر کا حق ادا کیا، پھر مفسرین نے اس کی تفسیر کو بھی بنیادی طور پر شروع کیا. صرف کھانے پینے کی بات کر کے بات کو نہیں ختم کر دیا. جہاں پر خدا نے شکر کو نقطے سے اٹھایا، بنیاد سے اٹھا کر ذکر کیا ہے، وہیں پر مفسرین کے سینوں پر اللہ رب العالمین نے نبی کے فیض سے یہ باتیں لکھا کر دی کہ پھر وہ بھی آیات کو بنیاد سے اٹھا کر اپنے پڑھنے والے کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہر طریقے سے وہ قرآن سے فہم لے لے. میں جس طرح کر رہا تھا، یہاں پر جو مفسرین نے بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سب سے پہلی نعمت ہماری یہ ہے کہ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر تمہیں قبضہ عطا فرمایا. پھر معاش، زندگی بسر کرنے کی، تمہارے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں جو ضروریات زیست ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ضروریات کی حیات ہیں، ہم نے تمہارے لیے گویا کہ فراہم کر دی. اب یہاں پر معاش، معیشت بنتی ہے. معیشت کی دو قسمیں ابتدائی طور پر ہو جاتی ہے. معیشت اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ زندگی بسر کرنے کے جو سامان ہوتے ہیں اس کو معیشت کہا جاتا ہے، اور علم معیشت ہمارے کورسوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن علم معیشت کے ماہرین دنیا میں بہت پیدا ہوئے. لیکن معیشت کے جو اصول میرے آقا نے مرحمت فرمائے ہیں آج بڑے بڑے معیشت کے ماہرین اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اسلام نے جو معیشت کا تصور دیا ہے, آگے آئے گی آیت انشاءاللہ, میں بیع کی باتیں آپ کے سامنے کروں گا, زکات معیشت کے فلسفے کو آپ کے سامنے رکھیں گے, تجارت کے اندر جو معیشت کے راز رکھے گئے اس کو رکھیں گے, ذخیرہ اندوزی کی مذمت جو شریعت مطہرہ نے کی اس کو کیا گیا ہے, فراڈ کر کے چیز کو بیچنا اور قسم کھا کر چیز کو بیچنا, جھوٹ بول کر چیز کو بیچنا, بازار کے اندر جو مال اور چیزوں کا چلن ہے اس کو خراب کر دینا, اس پر شریعت مطہرہ نے کتنی سخت گرفت فرمائی ہے, اور اس مال کو حرام مال قرار دے کر مسلمان کو یکسر اس کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. تو اسلام نے جس طرح انسان کی حیات کا خیال رکھا ہے اتنا خیال کسی اور مذہب نے رکھا. اسلام زندگی حیات کے طریقے کو بھی سکھاتا ہے, پھر جو طریقے کو اپناتا ہے اس کی زندگی تو سنورتی ہے لیکن اللہ اس پر اجر کی بشارت میں مرحم فرمائے, یعنی دگنا چیزیں اس کو مل رہی, زندگی اس کی صحیح چل رہی ہے لیکن اس پر اجر کی بشارتیں بھی ملتی ہے. اور جس شخص نے اس نظام زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کی, دراصل اس نے اپنے آپ کو خراب کیا, اپنے بچوں کی زندگی خراب کی, اپنے محلے والوں کی زندگی خراب کی, اپنے اڑوس پڑوس اپنے معاشرے کی زندگی خراب کی. خرابی تو ہے لیکن خدا پھر اس پر عذاب کی وحی بھی بیان کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اصلاح کے دو طریقے ہیں, ایک تو اس نظام پر چلیں گے تو ہمارا بھلا ہے, ہمارے بھلے کے ساتھ آخرت کا بھلا بھی ہمارے لیے رب کی رضا کے ساتھ موجود ہے. تو اتنا زبردست اصلاح کا انداز کسی اور مذہب نے نہیں پیش کیا کہ تمہارا مادی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور تمہارا اخروی فائدہ بھی ہو رہا ہے. اس قسم کا فلسفہ آج تک کسی مذہب نے نہیں بیان کیا جو قرآن مجید بیان کرتا, اس لیے کہ اسلام صلح چاہتا ہے, فساد نہیں چاہتا. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے شدید اور سب سے خسیس اور سب سے گھٹیا طبقہ وہ ہے جو فساد فی الارض کرتا ہے, زمین پر فساد کرتا ہے. منافقین کو اس لیے رد کیا گیا تو نمازیں پڑھتے روزہ رکھتے سب کچھ کرتے لیکن خدا نے کہا یہ فسادی ہے, یہ لوگوں کے اندر نفاق پھیلاتے ہیں, یہ لوگوں کے اندر بغض پھیلاتے ہیں, یہ لوگوں کے اندر بربریت افراتفری پھیلاتے ہیں, یہ لوگوں کو رواداری حلم برداشت سے دور کرتے ہیں. تو یہ حلم برداشت توازن اعتدال یہ رواداری ایک دوسرے کا خیال تقدیر پر بھروسہ یہ ساری چیزیں جو ہے رواد یہ نظام معیشت اور معاشرت کو مضبوط کرتا ہے, اور جو ان چیزوں کو چھوڑتا ہے وہ فساد کا بانی ہے اور خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہی قرآن کا منشور ہے, قرآن کا موضوع انسان ہے, میں نے عرض کیا نا قرآن کا موضوع کیا ہے, انسان ہے. جب قرآن کا موضوع انسان ہے تو انسان سے متعلق ہر اچھائی اور ہر خرابی پر قرآن کلام کرتا ہے, اور کلام کرنے کے بعد دنیا بھر کے سارے داناؤں کو اور سارے ذہین اور سارے اہل علم و دانش کو دعوت دیتا ہے کہ انسان کی اصلاح کی بات تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں, اب یہ بتاؤ کہ جو ہم نے کی ہے اس میں خرابی کیا ہے, اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو تم نے کی اس میں خرابی یہ ہے. تو اس سے اس چیلنج سے بھی پتا چلتا ہے یہ خدا کا کلام ہے. جس طرح کہ میں نے سورہ مائدہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ سے متعلق عیسائی مخمصے کا شکار تھے, حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا مریم کے بیٹے ہیں, یا خدا کا تصور کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کی حیثیت کے آج تک عیسائی اس مخمصے میں پھنسے ہوئے. اب قرآن سورہ مائدہ یہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے شباب کے وقت اتر رہی ہے, یعنی بالکل آپ یوں سمجھیں 9 ہجری 10 ہجری 11 ہجری یہ سورہ مائدہ کے نزول کا وقت ہے, قرآن مکمل ہو رہا ہے, سورہ مائدہ اتر رہی ہے. اس وقت مسلمان مٹھی پر ہیں, پوری دنیا پر تقریباً عیسائیوں کا قبضہ ہے بڑی بڑی معیشت پر, اور ان کا بنیادی عقیدہ حضرت عیسیٰ کا اس میں مخمصے کا شکار ہے. قرآن نے دوستوں کے الفاظ میں فرمایا کہ نہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ خدا کی جناب جو ہے کہ خدا کی ذات کے کوئی حصے ہیں, بلکہ فرمایا یہ یاد رکھو وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں اور خدا کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا عقل کے ناخن لے کے اس بات کو زور دیجئے اور استدلال کے میدان میں آ کر سوچئے کہ ایک مذہب جو ابھی بات کر رہا ہے اور ایک مذہب جو ایک عرصے سے اپنے بنیادی عقائد کو فروغ دے رہا ہے, اسلام نے اٹھ کر ان کے بنیادی مذہب پر اٹیک کیا اور فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, تم جو آج تک کہہ رہے تھے وہ غلط ہے, ساری عیسائیت آج تک خاموش ہے. آپ دیکھتے ہیں جو بات اسلام نے کی وہی درست تھی. تو کیا یہ خدا کا کلام نہیں؟ اتنے بڑے بنیادی عقیدے کی اصلاح کرنا, اور اگر یہ دنیاوی تاریخی کلام ہوتا تو کوئی اس کی گرفت کرتا, لیکن حضرت عیسیٰ کی صحیح پوزیشن کو جو قرآن نے واضح کیا اور انسان کی اصلاح کی صحیح پوزیشن کو جو قرآن واضح کرتا ہے, اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. یہ اس بات کی عقلی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ اس بات کی بنیادی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں. اس لیے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو کوئی اس میں گرفت کرتا, سکون نکالتا, اس کی خرابیاں نکالتا, لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف قرآن نہیں, ہم ویدے بھی پڑھتے ہیں, توریت بھی پڑھتے ہیں, انجیل بھی پڑھتے ہیں,
مستشرقین نے جو قرآن پر اعتراض کیے وہ بھی پڑھتے ہیں، ہندوؤں نے جو قرآن پر اعتراض کیے وہ بھی ہمارے مطالعے میں ہوتی ہے، ہماری لائبریری میں وہ بھی کتابیں موجود ہیں، لیکن سب کو آزاد نظر سے پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ صرف حسد ہے، ٹھیک وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کے پاس قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، قرآن کی بنیادی عقائد کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آخر میں وقت ختم ہو رہا ہے، اس حوالے سے کہ معیشت کی دو قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے پہلے اس کے کہ شکر کو ہم نقطے سے اٹھا رہے ہیں تو معیشت اس کی بنیاد ہے۔ معیشت کے نقطے کو جو مفسرین نے کھولا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہ سبحان اللہ، ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد بندہ بے ساختہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ واہ مولا کیا تیری نعمتیں ہیں، اور تیری نعمتوں میں عظیم نعمتیں علماء ربانیین ہیں کہ جو تیرے دین کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ معیشت دو قسم کی ہے، معیشت کے یعنی معیشت کی بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے اپنے قدرت کے تصرف میں ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے اپنی عطا سے بندوں کو عطا فرمائی، جو خدا کے تصرف میں ہے، جو خدا نے خود پیدا فرمائی، زمین، آسمان، دریا، چشمے، باغات، غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں خدا نے اپنے تصرف خاصہ سے پیدا فرمایا۔ اب معیشت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس میں اللہ نے انسان کو دانائی اور فہم عطا فرمایا، کہ یہ زمین ہم نے بنا دی ہے، یہ تمکن تمہارے کو دے دیا ہے، اور ہم نے تمہیں تصرف بھی دے دیا ہے، زمین ہم نے بنا دی ہے، اندر کیا ہے وہ بھی بنا دیا ہے، اب پہنچنا کیسا ہے اس کی عقل دے دی ہے، ہوا بنا دی ہے، اس سے فائدے بھی اٹھیں گے، باتیں بھی چلیں گی، اس سے فائدہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے وہ بھی ہم دیں گے، لیکن وہ کرنا تمہیں ہوگا، عقل عطا فرما دی۔ تو ایک تو معیشت کا وہ حصہ تھا جو خدا نے پیدا فرمایا، دوسرا حصہ وہ تھا جو خدا نے اپنی عطا سے انسان کے دل میں فہم کی صورت میں عطا فرمایا، ادراک کی صورت میں عطا فرمایا، تاکہ زمانہ جیسا بدلتا رہے اس انسان اللہ کی پیدا کردہ چیز میں اللہ کے دینی فہم سے ترقی کرتا رہے، اور ہر ترقی کے بعد وہ ترقی کے ذریعے شکر کی وادی کو طے کرے۔ لیکن ایک نقطہ ایسا ضرور رکھا جاتا ہے جس میں انسان کا بس نہیں چلتا، اور وہیں پر پہنچ کر اسے خدا بھی یاد آتا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے خدا کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر دیکھیں کہ جب انسانوں کو پیدا کیا تو برہنا ہوا کرتے، امام راضی نے، کیونکہ اسلامی فلاسفروں میں سب سے بڑے فلسفی ہیں اور بڑے امام ہیں، اللہ نے کئی علوم کا ان کو امام بنایا، تفسیر کا، حدیث کا، تاریخ کا، علم منطق کا، علم عقلیات کا، آپ بڑے خوبصورت انداز میں دہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے کہ دیکھیے پہلے ہوا یوں جاتا تھا کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس کی پیدائش کے وقت انسان میں اتنی ترقی نہیں تھی، وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتا تھا، تھوڑی اس کی حالانکہ نعمتیں اس وقت بھی ساری موجود تھیں، لیکن اس کا ادراک، اس کا فہم اتنا نہیں بڑا تھا۔ جب اس کا فہم اتنا تھا کہ پتوں سے جسم کو ڈھانپنا ہے، پھر اس کا فہم بڑا تو سود اور ریشم سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگا، پھر اس کا فہم بنا تو اب تو اسلام انسان کی عقل یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ پیٹرولیم سے کپڑا بنا لیتا ہے اور تیاریاں کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی بالتدریج معیشت کے مرحلے کو اللہ رب العالمین نے پہلے پیدا فرمایا، عقل کی اس عطا فرمائی تاکہ عقل کے ذریعے وہ اس میں ترقی کر سکے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ خچروں سے، گھوڑوں سے، ڈنگروں سے، اس کے ذریعے سواریاں کی جاتی تھی، دور ترقی کر گیا، پھر بندے نے ترقی کچھ کی تو اس میں یہ ہوا کہ جناب کشتیاں ایجاد کر دی، باغبانی کشتیوں کے ذریعے اور دخانی کشتیوں کے ذریعے اپنا سفر کرتا تھا۔ آج انسان اس طریقے پر پہنچ گیا کہ اب وہ ہوائی سفر کرنا شروع کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں معائش کے اندر آ رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے تصرف کے طور پر پیدا فرما دی ہیں۔ پہلے طریقہ کار کو بڑے خوبصورت انداز میں علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان بیماریوں کے اعتبار سے، آج انسان جن طریقوں سے بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، پہلے یہ طریقہ کار نہیں تھے اور بیماریوں میں کئی انسان مر گئے۔ آج دیکھیے کہ زبری گویا کہ بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے یا شوگر کا مرض ہے، آج سے پہلے اس کے تشخیص کے والے اور وہ علوم ایجاد نہ ہوئے تھے، لیکن انسان کی علم کی اور انسان کی دانائی کی سرحدیں جب وسعت ہوتی چلے گئی تو اس مرض کو وہ، اس مرض کی علامات اور اس کی دوائی کو گویا کہ وہ اخذ کرتا چلا گیا، ہر چیز کو وہ، ہر پیچیدہ مرض اس کے لیے آسان ہوتا چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن تم اس میں پڑ مت جانا، یہ تو تمہارے شعور کے ذریعے تھے، اس کے ذریعے تم نے ہمیں یاد کرنا تھا، یہ تو ہماری معرفت کے آئینے تھے کہ جس کے ذریعے تم نے ہمیں دیکھنا تھا۔ اگر تم اسی لیے پڑ گئے، جس طرح کے دہریے پڑ گئے، یہ بڑے بڑے سائنسدان اسی وادی میں بھٹک کر رہ گئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آخر اس کو پیدا کیوں کیا گیا تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے کا کوئی سبب اور مقصد ہوتا ہے، وہ سائنسدان اسی وادی میں گویا کہ بھٹک گئے، لیکن اسلامی سائنسدان اس وادی میں تحقیق کرتے رہے اور جہاں نتیجہ نکلتا رہا وہ خدا کے حضور سجدہ کرتے چلے گئے۔ تو یہ شکر کی وادیاں ہیں جو قرآن مجید برہان رشید نے بیان فرمائی ہے۔ ہم شکر کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آخری جملہ، قرآن شکر کو کیا کہتا ہے؟ یہ بنیادی نقطہ۔ ہم کہتے بس زبان سے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہم سمجھتے شکر ہو گیا، ہم غلطی میں ہیں۔ شکر اس کو نہیں کہتے، شکر چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے اس آیات کو میں پیش کروں گا۔ شکر ہماری نعمت، ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے اس موضوع کو تھوڑا طویل کیا ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر اس شکر کی تفصیل آ رہی ہے، کیا صرف زبان سے یہ کہہ دینا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بعد میں جو بھی کرتا رہا انسان، تو یہ اس کو شکر کہتے ہیں؟ یہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ انشاءاللہ قرآن نے جو پیش کیا آنے والے جمعے اس کی شک کو ہم پیش کریں گے۔ یا اللہ جہاں تم نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے ہمیں عمل کی طاقت دیتا، اور یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی آج ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے بلکہ بربریت اور دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، یا اللہ ان دہشت گردوں ان فتنے بازوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، اور قرآن کریم برہان رشید کا کامل فہم ہمیں عطا فرما، تاکہ ہم اپنی زندگی اس ہدایت کا مکمل اور کامل دستور جو ہے اس سے ہم حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔